ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، باہمی روابط، ایٹمی موضوع اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ بحرین کی انقلابی تحریک، عوام کے ملک گیر مظاہرے، مظاہروں اور محرم کے جلوسوں پر ملکی اور غیر ملکی فوجیوں کے حملے۔ سری نگر میں شیعہ اور سنی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، محرم کے دوران اتحاد ملت کی کوششوں پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے تہران و پیرس کے دو طرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی مسائل، خاص طور پر ایران کے پرامن ایٹمی معاملے اور 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کے عمل پر بات چیت کی ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جو اقوام متحدہ کے ثقافتی اور علمی ادارے یونیسکو کی جنرل اسمبلی کے 37 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس گئے ہیں، اپنے فرانسیسی ہمنصب لوران فیبیوس سے ملاقات میں اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے سیاسی عزم و ارادے سے باہمی تعلقات اور تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک، جنیوا اور ویانا میں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو تعمیری اور آگے کی سمت بڑھتے ہوئے قدم سے تعبیر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فریقین کی تشویش کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایران کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح شام کے بحران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کو مسترد کر دیا اور کہا کہ شام کے بحران کے حل میں کسی بھی بیرونی حل کو مسلط نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ شام کا بحران فوجی طریقے سے ہرگز حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے شام کے بحران کے حل کے سلسلے میں ایران کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کی ہر کوشش میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس نے بھی اس ملاقات میں دو طرفہ اور علاقائی اور عالمی معاملات، من جملہ ایٹمی معاملے اور شام کے بحران کے تعلق سے تہران کے ساتھ صلاح و مشورے کرنے کے لیے پیرس کی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلقات کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی مشترکہ کوشش کو اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عزم ارادے کی علامت سمجھنا چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات میں نئے ماحول کے وجود میں آنے کا ذکر کرتے ہوئے دو طرفہ اعتماد سازی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی معاملہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ایران کا مکمل حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے فرانس کے ٹیلی ویژن چینل 24 سے اپنی گفتگو میں کہا کہ اس ہفتے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات کا نیا دور جمعرات کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہو رہا ہے۔ ایران نے 2 ہفتے قبل ایک تجویز پیش کی تھی جس کا بنیادی فریم ورک فریقین نے قبول کر لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت ہم اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ مغربی ممالک اور ان کے نمائندے کسی اتفاق رائے تک پہنچنے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ 5+1 گروپ میں شامل مغربی ممالک، خاص طور پر فرانس، کھلے دل و دماغ اور حقیقت پسندی کے ساتھ ان مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 5+1 گروپ کی طرف سے ایرانی عوام کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے، کیونکہ مغربی حکومتوں نے اب تک ایران کے سلسلے میں جو پالیسیاں اپنا رکھی تھیں ان سے ایرانی عوام بزن ہیں اور مغرب پر اعتماد نہیں کرتے۔
عاشورہ سے متعلق دوسرا سالانہ اجلاس ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوا۔ استنبول میں عاشورہ سے متعلق ہونے والے سالانہ اجلاس کا نعرہ تھا، امام حسین کی محبت امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے۔ اس اجلاس میں خاص تعداد میں علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ خبروں کے مطابق اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و بھائی چارے کا مرکز ہیں۔ استنبول کی بلدیہ کے کانفرنس ہال میں ہونے والے اجلاس میں آل البیت ادارے کے حکام اور متعدد علماء اور دانشور شریک تھے۔ ترکی میں مذہبی امور کے ادارے کے سربراہ محمد گورمز نے عاشورہ کا ذکر کرتے ہوئے امت اسلامیہ میں اتحاد کے قیام کے لیے واقع کربلا اور اس کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے لیے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور اتحاد امت جیسے عنوان کا انتخاب بہت ہی مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنت پیغمبر اور آن حضرت کی آل کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ محمد گورمز نے ایران، عراق، لبنان، شام اور دیگر ملکوں کے علماء کے آپس میں رابطوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تکفیری نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں پر یہ کیسا وقت آن پڑا ہے کہ تین اسلامی ملکوں کے دارالحکومتوں قاہرہ، دمشق اور بغداد میں آگ لگی ہوئی ہے اور مسلمان اسلام کے نام پر اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ محرم الحرام نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانساروں کی عزاداری کے ایام کے آغاز کے ساتھ ہی بحرین میں عوام کی انقلابی تحریک میں تیزی آ گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آل خلیفہ کی ظالم حکومت نے ایام عزا کے دوران مجلسوں، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے سڑکوں اور رہائشی علاقوں میں ملکی اور غیر ملکی فوجیوں کی نفری بڑھا دی ہے۔ اس کے باوجود عوام نے ملکی سطح پر مظاہرے کیے ہیں۔
بحرین کے عوام نے محرم شروع ہوتے ہی اپنی تحریک تیز کر دی ہے۔ یہ اسی حالت میں ہے کہ بحرین کے مختلف علاقوں سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آل خلیفہ اور آل سعود کے فوجیوں نے دارالحکومت منامہ اور دوسرے علاقوں میں عوام کے انقلابی مظاہروں اور آزاداری کے جلوسوں پر حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ملکی اور غیر ملکی فوجیوں نے مظاہرین اور آزاداروں پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے۔ آزاداری کے جلوسوں اور مظاہرین پر آل خلیفہ حکومت اور اس کی حامی علاقے کی رجعت پسند حکومتوں، خاص طور پر سعودی حکومت کے فوجیوں کے حملوں کے بعد بحرین کی تحریک وفاق اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ حسینی کاروانوں اور آزاداری کے جلوسوں پر حملے آل خلیفہ حکومت کی ماہیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت وفاق ملی اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب بحرین میں آزاداری کے جلوسوں پر حملہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی آزاداری کے مجالس اور ماتمی دستوں پر ملکی اور غیر ملکی فوجیوں کے حملے ہوتے رہے ہیں۔ بحرین کی ظالم شاہی حکومت نے اسی طرح سیاسی قیدیوں کو آزاداری کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بحرین کے سیاسی قیدیوں نے کہا ہے کہ جیل کے حکام نے انہیں دھمکی دی ہے کہ شہدائے کربلا کی آزاداری کی صورت میں انہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں سیاسی قیدیوں کو بہت سے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے اور حتیٰ انہیں علاج و معالجے کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے، جبکہ آل خلیفہ کے فوجی انہیں انواع اقسام کی ایذا رسانیوں کا بھی نشانہ بناتے ہیں۔ بحرین کے آل خلیفہ حکومت نے حالیہ دنوں میں عوام اور سیاسی قیدیوں پر سختیاں بڑھا دی ہیں اور حکومت کے مخالف 4 سیاستدانوں کو عمر قید اور 6 کو 15-15 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شیعہ و سنی کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں محرم الحرام میں اتحاد ملت کی کوششوں پر زور دیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
تمام مکاتب فکر سے وابستہ علماء اور دانشوروں نے ملت اسلامیہ کشمیر پر زور دیا کہ وہ محرم الحرام کے دوران ملی اخوت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔
سری نگر میں شیعہ سنی کوارڈینیشن کمیٹی کے اس غیر معمولی اجلاس میں متحدہ مجلس علماء کے سربراہ میروائز مولوی عمر فاروق نے کہا کہ انہوں نے اس اجلاس کا مقصد ایام عزا کا پرامن انعقاد بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ملی اتحاد کو زخم پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے ملت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مولانا عمر فاروق نے تمام ائمہ مساجد اور خطیب حضرات سے اپیل کی کہ وہ ممبروں پر محرم کے دوران شہادت امام حسین علیہ السلام کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ ملی اخوت کی اہمیت اور ضرورت پر بھی خصوصی بیانات دیں۔
اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہمیں اس بات پہ بالکل قائم رہنا ہے کہ بہت سے ایسے عناصر ایجنسیاں ہماری صفوں میں اس وقت شامل ہونے کی کوشش کریں گی جو کہ اس روایتی بھائی چارے کو اور اس ملی اتحاد کو زخم پہنچانے کی کوشش کریں گی۔
اس موقع پر انجمن شیری شیان کے صدر اور حریت کانفرنس کے مرکزی رہنما آغا سعید حسن الموسوی نے 8 محرم اور عاشور کے جلوس پر جاری سرکاری پابندی کو بلا جواز اور مداخلت فی الدین کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قدغن کے پشت پشت امن و قانون کی کوئی وجہ نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کار فرما ہے، جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء اور دانشمروں نے اس کی تائید کی۔ اس اجلاس میں جماعت اسلامی، انجمن حمایت الاسلام اور دیگر تمام مقاتب فکر سے وابستہ اور علماء اور دانشوروں نے محرم الحرام میں آپسی بھائی چارہ اور اخوت کو برقرار رکھتے ہوئے شیعہ سنی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ارکان کو پوری ریاست میں رضاکار ٹیمیں تشکیل دینے کی تجویز پیش کی۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف نے عدالت میں زیر ضمانت جمع کرا دی ہے، جس کے بعد ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج واجد علی کی عدالت میں پرویز مشرف کی جانب سے 1,00,000 روپے کے 2 ذاتی مشتقے جمع کرائے جانے کے بعد ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ زیر ضمانت جمع کرائے جانے کے بعد ان کے وکیل نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف اب آزاد شہری ہیں اور تمام مقدمات میں ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے موکل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی خارج کر دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف کی 3 مقدمات میں ضمانت پہلے ہی منظور کی جا چکی تھی۔ ان میں ججوں کی نظر بندی کیس، بے نظیر بھٹو قتل اور اکبر بھٹی قتل کیس شامل تھے۔ تاہم لال مسجد کیس میں ان کی فوری گرفتاری کی وجہ سے ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ رہائی کے باوجود پرویز مشرف کے گھر کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات بدستور سخت رہیں گے، جس سے ان کے لیے سب جیل قرار دیا گیا تھا، تاہم وہ آزادانہ ملک میں آمد و رفت کر سکیں گے۔ عراق کے مختلف شہروں میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق کے صوبہ الانبار کے صدر مقام فلوجہ کے قریب واقع العامریہ کے علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہوا، جو منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہوا۔ 2 عراقی پولیس اہلکاروں کے اس دھماکے میں مارے جانے اور 3 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ صوبہ صلاح الدین کے شہر بیجی میں بھی 1 بم دھماکے میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراق کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے صلاح الدین صوبے میں 27 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ 8 دہشت گردوں کو موصل شہر میں گرفتار کیا گیا۔ عراقی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں گولہ اور اسلحہ و بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دوسری طرف بغداد کے مغربی علاقے الجہاد میں بھی 1 بم دھماکے میں 1 عراقی شہری مارا گیا ہے۔ اس بم دھماکے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مصر سے ملنے والی خبروں کے مطابق معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں نے ایک بار پھر ان کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اخوان المسلمین کے ہزاروں حامیوں نے منگل کی رات اور بدھ کی صبح صبح قاہرہ کے شہر شیخ زائد میں مظاہرے کیے اور صدر مرسی کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کا معاف کیجیے گا صدر مرسی کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کی مذمت کی۔ شیخ زائد شہر کی ایک مسجد کے سامنے ہونے والے اس مظاہرے میں شریک لوگوں نے فوجی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور صدر مرسی کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ بھی تھے جن پر درج تھا کہ محمد مرسی اب بھی اس ملک کے صدر ہیں۔ مصر کے ساحلی شہر پورٹ سعید میں بھی اخوان المسلمین کے حامیوں نے ایسے ہی مظاہرے کر کے معزول صدر محمد مرسی کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ صوبہ دقہلیہ میں بھی صدر مرسی کے حامیوں نے مظاہرے کیے اور فوجی حکومت کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ محمد مرسی کو اب بھی ملک کا قانونی صدر سمجھتے ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں امریکہ اور نیٹو کی وسیع پیمانے پر فوجی مشقیں ایسٹرن میڈیٹیرین ملٹری ایکسرسائز کے عنوان سے جاری ہیں۔
مشرقی بحیرہ روم میں امریکہ اور نیٹو کی فوجی مشقیں 4 نومبر کو شروع ہوئی ہیں اور آئندہ 14 نومبر تک جاری رہیں گی۔ ان فوجی مشقوں میں امریکہ اور نیٹو کے بحری جنگی جہاز اور بحری بیڑے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ترکی کی بحریہ اور فضائیہ بھی بھرپور طریقے سے ان مشقوں میں شریک ہے۔ ان فوجی مشقوں میں انواع اقسام کے بحری جنگی جہاز، تیز رفتار جنگی کشتیاں، ایندھن فراہم کرنے والی جنگی کشتیاں، ہاور کرافٹ، جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر اور دیگر بحری اور ہوائی جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کینیڈا کے ذرائع ابلاغ نے بحیرہ روم میں ترکی کی میزبانی میں ہونے والی امریکہ اور نیٹو کی ان فوجی مشقوں کو شام کے خلاف ایک اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ان فوجی مشقوں کا دائرہ کافی وسیع نظر آتا ہے اور انواع و اقسام کے بحری اور ہوائی جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر ان مشقوں کو علاقے کی جنگ کے لیے ایک سیناریو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شام کے خلاف امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کی کوئی بھی خفیہ جنگ ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ترکی کی فوج کے بیان میں جو ان فوجی مشقوں کے بارے میں جاری کیا گیا ہے کسی قسم کی جنگ کی بات نہیں کی گئی ہے، لیکن ان فوجی مشقوں کے لیے جن اہداف کا اعلان کیا گیا ہے یا پھر جس طرح کے سامان حرب کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد ایک علاقائی بحران کو سیاسی طریقوں سے حل کرنے کے بجائے فوجی طاقت اور جنگ کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی کی مسلح افواج کی شمولیت سے امریکہ اور نیٹو کی فوجی مشقیں بحیرہ روم، خاص طور پر مشرقی بحیرہ روم میں روسی بحریہ کی موجودگی کا مقابلہ کرنے کی غرض سے انجام پا رہی ہیں۔ ان فوجی مشقوں کا ایک مقصد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں روسی بحریہ کی مشقوں کو روکا جائے۔ واضح ہے کہ روسی بحریہ نے گزشتہ فروری کے مہینے میں بحیرہ روم میں شام کے ساحل کے قریب ایک بڑی فوجی مشق انجام دی تھی، جس میں روسی بحریہ کے بیڑے اور بڑے بڑے بحری جنگی جہازوں نے حصہ لیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس وقت روس نے جو فوجی مشقیں انجام دی تھیں وہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سب سے بڑی فوجی مشقیں تھیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فروری میں روس نے جو فوجی مشقیں انجام دی تھیں وہ درحقیقت مشرق وسطی اور بحیرہ روم میں نیٹو کی فوجی نقل و حرکت پر روس کا رد عمل تھا، جس کا مقصد خطے میں مغرب کے اقدامات کے مقابلے میں طاقت کے توازن کو برقرار کرنا تھا۔
اسرائیلی فوجیوں نے فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے بدھ کے روز طول کرم، قلقیلیہ اور نابلس پر حملے کیے اور فلسطینیوں کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجیوں نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی علاقوں پر ایسے وقت میں حملے کیے ہیں جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد اسرائیل فلسطین نام نہاد امن مذاکرات کو پھر سے شروع کرانا ہے۔ اسرائیلی فوجی مختلف بہانوں سے فلسطینی علاقوں پر حملے کرتے رہتے ہیں اور اکثر اوقات فلسطینیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 5,500 فلسطینی اسرائیل کی مختلف جیلوں میں بند ہیں، جہاں انہیں بدترین تشدد اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تیونس کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان نئی عبوری حکومت کے قیام کے بارے میں مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔
حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے تیونس کی ٹریڈ یونینوں کے اتحاد نے کہا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نئے وزیر اعظم کے تعین کے بارے میں اختلافات کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان اختلافات کے حل کی کوئی بھی کوشش تاحال برابر ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکمراں جماعت النہضہ پارٹی احمد المستیری کو عبوری وزیر اعظم بنانے پر زور دے رہی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ المستیری اس عہدے کے لیے مناسب نہیں اور ان میں ملک چلانے کی لازمی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ النہضہ پارٹی کے سربراہ راشد الغنوشی نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی جماعت ہی ملکی حکمراں جماعت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت کی باگ ڈور دیانتدار اور غیر جانبدار لوگوں کے اختیار میں دی جائے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کا اصرار ہے کہ 79 سالہ محمد الناصر کو ملک کا عبوری وزیر اعظم مقرر کیا جائے، جن کے بارے میں حکمراں جماعت کا کہنا ہے کہ وہ غیر جانبدار شخص نہیں ہیں۔ تیونس میں طے شدہ روڈ میپ کے مطابق نومبر کے وسط تک وزیر اعظم العریض کی حکومت کی جگہ ایک غیر جانبدار وزیر اعظم کی قیادت میں عبوری حکومت کا قیام عمل میں آ جانا چاہیے۔ تیونس کے نیشنل سالویشن فرنٹ نے، جس میں حزب اختلاف کی سب سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں، النہضہ پارٹی کو مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ادھر النہضہ پارٹی کے سربراہ راشد الغنوشی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت قومی مذاکرات از سر نو شروع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تیونس میں عبوری حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کی ناکامی کے بعد سیاسی بحران کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ انتہا پسندوں اور ریڈیکل عناصر کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے، جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ تیونس میں داخلی حلقوں کا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں قومی مفادات کے بجائے ذاتی اور شخصی نظریات کو اہمیت دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملک بحران کا شکار ہے۔ نیشنل سالویشن فرنٹ کے قریبی ذرائع کے کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کو اثر نو شروع کیا جائے یا پھر اس کے خلاف سڑکوں پر اتر کر مظاہرے کیے جائیں۔ بعض حلقوں نے اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ سیاسی قوتیں حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے مظاہروں اور تشدد کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہیں۔
جرمنی نے برلن میں برطانوی سفارت خانے کے ذریعے جاسوسی کے انکشاف پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے مطابق برلن میں برطانوی سفارت خانے کے ذریعے جاسوسی کی رپورٹیں سامنے آنے کے بعد جرمن حکومت نے برطانوی سفیر کو طلب کر کے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جرمنی میں کسی برطانوی سفارتکار کو دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار طلب کر کے اس کی سرزنش کی گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ برلن میں واقع برطانوی سفارت خانے میں جرمن حکومت کی جاسوسی کے لیے آلات نصب ہیں۔ تجزیہ کاروں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ نے ٹیلی فون کالوں کی ریکارڈنگ کا کام خفیہ طور پر امریکہ کے لیے کیا ہے۔ دوسری جانب جاپان نے امریکی جاسوسی اسکینڈل سامنے آنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ٹوکیو کی جاسوسی کی خبریں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر دونوں ملکوں کے تعلقات بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ اس سے پہلے جرمنی، فرانس اور برازیل سمیت متعدد یورپی ممالک امریکی جاسوسی اسکینڈل پر سخت برہمی کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اتحادی ملکوں کی امریکہ کی طرف سے جاسوسی کا اسکینڈل ان ملکوں کے درمیان اطلاعات کے تبادلے کے تعاون کو مزید مستحکم بنا سکتا ہے۔ وارسا سے موصولہ خبروں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے دورے پولینڈ میں کہا کہ واشنگٹن اس اسکینڈل کے بارے میں اپنے اتحادیوں کی شکایات سننے کو پوری طرح سے تیار ہے اور اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اطمینان دلایا کہ اس عمل میں جس راستے کا انتخاب کیا گیا ہے بقول ان کے دو طرفہ تعاون اور مفاہمت کا راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پولینڈ کے وزیر خارجہ سیکورسی سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ موجودہ تشویش کو کم کر دیں گے بلکہ اپنے درمیان اطلاعات و معلومات کے تبادلے کے عمل کو بھی تقویت پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ہم زیادہ محفوظ ہو جائیں گے اور شہریوں کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت بھی نہیں ہوگی۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اس بارے میں کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور زیادہ قریبی تعاون کریں گے، لیکن شہریوں کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ ان کی ذاتی زندگیوں میں کوئی خلل نہیں ڈالا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پولینڈ میں اس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ شمالی چین میں ہونے والے سلسلے وار دھماکوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق یہ دھماکے صوبے شانسی کے صدر مقام تائی یوان میں کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی دفتر کے باہر ہوئے۔ حکام نے ایک شخص کے ہلاک اور 8 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے 100 میٹر کے علاقے کو نقصان پہنچا ہے اور اطراف میں کھڑی متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ تاحال کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، باہمی روابط، ایٹمی معاملے اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ بحرین کی انقلابی تحریک، عوام کے ملکی مظاہرے، مظاہروں اور محرم کے جلوسوں پر ملکی اور غیر ملکی فوجیوں کے حملے۔ سری نگر میں شیعہ اور سنی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، محرم کے دوران اتحاد ملت کی کوششوں پر زور۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔